ظاہر ہے انسان کا اور افاطر بعض لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے دل میں دین ہونا چاہیے داڑھی کا کہو کہتے کہ دل میں ہمارے داڑھی ہے کہتے ظاہر کی کیا ضرورت ہے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ظاہر سے بہت کچھ ہوتا ہے کوئی پھل ہو سبزی ہو یا کوئی بھی مصنوعات ہو اگر اوپر سے پھل کا چھلکا سبزی کا چھلکا سیاہ پڑ جائے کالا ہو جائے یا جیسا اچھی حالت میں ہونا چاہیے اس کا نام اب وہ پھل والا سبزی والا آپ کو لاکھ کہیں کہ بھائی اندر سے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں لے جائیں دل نہیں مانتا کہتے نہیں بھائی اوپر سے جب یہ خراب ہے تو اندر سے معلوم کتنا فرق ہوگا پھر جہاز ایئرپورٹ پر اترنے لگتا ہے جب جہاز اڑتا ہے تو پہیے اندر سمیٹ لیتا ہے جب اترتا ہے تو واپس پہیے کھولتا ہے اب پائلٹ کہے کہ اب جہاز اترنے والا ہے لیکن پہیے ہمارے نہیں کھول رہے مسافر چیخنے لگ جائیں گے کہیں گے بھائی پہیے کھولو ورنہ تباہ ہو جائے گا جہاز ٹھیک ہے پہیے موجود ہیں آپ فکر نہ کریں تو نہیں مانیں گے اس کو نہیں ظاہر کرنا ہے چاہیے تب کام چلے گا ایسے ہی بہت سی مثالیں ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات میں ہمارے محبوب کی ذات میں بہترین نمونہ ہے وہ ایسا نمونہ ہے کہ ہمارے محبوب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے محبوب ہیں کہ ان کی شکل میں صورت میں جو آ جائے گا ان جیسا حلیہ جو بنا لے گا ان جیسی شکل صورت جو بنا لے گا وہ ہم اس کو بھی پیار کی نظر سے دیکھیں وہ بھی ہمارا محبوب ہو جائے گا محبوب کی ادا کو جو اپنائے گا وہ بھی محبوب ہو جائے گا اور دلیل اس کی قرآن پاک میں کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو جو میرا جیسا میرا ظاہر ہے ویسا ظاہر بناؤ اور جیسا میرا باطن ہے وہ تو تم ویسا تو نہیں بنا سکتے اس کی کوشش کر سکتے ہو جدوجہد کر سکتے ہو مجاہدہ کر سکتے ہو تو اس میں بھی میری نقل کر لو اتباع کر لو تو کیا انعام ملے گا یہ بھی تم ان کا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گی اور پھر فرمایا کہ من آتیا سنا، پہلے فرمایا کہ ماں آتا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا وجود قرآن پاک سے بدلائیے، کہاں لکھا ہے؟ تو یہ جو باتیں بناتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے بتائیے، کہاں سے ثابت ہے، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں یعنی نیت ہوتی نہیں اس کو اپنانے کی. بہانے تو وہی کرتا ہے، ورنہ عاشق کے لیے تو محبوب کا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے، اب پھر پوچھنا کہ کہاں لکھا ہے، کیسے ثابت کیے، تو ہیلے بہانے والے لوگ کرتے ہیں. تو پھر بھی اس کا ثبوت بھی ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں آتا کم رسول فخود تو ماں نہا کم ان بن کرو، میرا رسول تم کو جو دے دے اس کو لے لو، اور میرا رسول جس سے تمہیں منع کرے وہ اس سے باز آ جائے. کافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ پھر اللہ واہ خوش سوال اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ، اور فرمایا خالق المشرکین کہ مشرقین کی مخالفت کرو. مشرقین جو ہے وہ کوئی داڑھی موڑتا ہے، کوئی آدھی داڑھی رکھتا ہے جس کو کرنچ کٹ کہتے ہیں، اور بعض لوگ آدھی وزی ڈیزائن کی داڑیاں رکھ لیتے ہیں جیسے ہاکی کی کوئی اسٹک ہوتی ہے، یہاں سے ایک لائن بنی ہوئی ہے، اور بعض لوگ اس دھوکے میں کہتے ہیں کہ داڑھی بس اتنی کافی ہے جتنی دور سے نظر آتا ہے. یہ سب فضول اور لایانی باتیں، اس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے ان باتوں. ہاں اگر ثبوت دکھائی، اگر آپ کو ثبوت کے ایسے شوق ہے تو ان باتوں کا ثبوت دکھائیے، یہ باتیں کہاں لکھتے ہیں کہ داڑھی دور سے نظر آ جائے تو وہ صحیح ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو بائیں بھی پکڑنا ہے. ہمارے حضرت نے تو وہی ہمیشہ یہی باتیں سکھلائی، ہم نے یہی رٹا ہوا ہے، ہم سے حضرت نے رٹوائی بھی یہی باتیں، چار عمل کر لو، نگاہ کی عبادت، دل کی عبادت، داڑھی ایک مٹھی رکھو اور ٹخنے کھلے رکھو جب چل رہے ہو کھڑے ہو. ہم نے تو معلوم نہیں درجنوں دفعہ حضرت یہ تکرار کرواتے رہتے تھے ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ، ہم نے ان سے یہی سبق دیا. ابھی آتے ہوئے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے مشائق میں اور دوسرے سلسلوں میں جیسے نقشبندیہ ہے اور دوسرے سب محترم سلسلے ہیں ہمارے اپنے ہی ہیں اہل حق، ان میں کتنے کتنے مجاہدات کرائے جاتے تھے اور اب بھی کرائے جاتے ہیں، اور اسباق ہوتے ہیں باقاعدہ، مقامات ہوتے ہیں طے کرائے جاتے ہیں. ہمیں تو حضرت نے، ہمارے ایک حضرت کے خلیفہ ہیں بہت بڑے ماشاء اللہ، بہت کام ہو رہا ہے ان سے، مولانا جلیل صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں بہاول پور کے. تو ایک دن وہ بیان میں فرمانے لگے، حضرت کے سامنے بیان ہوا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کس مقام پر ہیں، اب آپ کس مقام پر. انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں تو بھائی کچھ پتہ ہی نہیں مقامات کیا ہوتے ہیں، اسباق کیا ہوتے ہیں. ہم نے تو جب سے شیخ کا ہاتھ پکڑا تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہم تو ہر وقت عرش اعظم پہ اڑے ہیں، کون سے مقامات کیسے. ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت عطا فرما دی، ایسی نسبت ان کی اقوا اور اعلیٰ ہے کہ ہم کو وہ ساتھ لے کے وہیں خود ہی چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا اسٹیشن آتا ہے راستے میں کہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں تو حضرت نے ہوائی جہاز میں گویا بیٹھ کے یا راکٹ میں بیٹھ کے اللہ تک پہنچا دیا، ہمیں راستے کا اتنے کہاں کہاں کیا مقام آتا ہے کہ وہ کیچو کی ملیا آیا یا وہ سیال کوٹ آیا اور کون کون سے عجیب عجیب سے نام ہوتے ہیں، لنڈی کوتل اور نہیں چٹپٹے نام بھی تو ہوتے ہیں بہت سے، جیسے چیچو کی ملیا ہے اور بھائی پھیرو، بتائیے کیا بات کہی بھائی پھیرو، یہ عجیب عجیب نام ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اسٹیشن کون کون سے کہاں ہے، ہمیں حضرت نے ایسی افواہ. دیکھو جو شیخ کی نسبت ہوتی ہے نا اعلیٰ، اللہ سے تعلق، اللہ کی جو دولت ہوتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی وہیں اڑنے لگتے ہیں، وہیں اڑنے لگتے ہیں. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے ہمیں یہ ایک ہی سبق دیا، بار بار یہی عرض کرتا ہوں، تقوا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی دوستی کی بنیاد کس پہ رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور متقین لوگوں میں رہو، صادقین میں ہو، اور ان اولیاءہ الا المتقون، یہ بات کہ میرا کوئی دوست بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متقی نہیں ہو، اور ہر متقی میرا دوست، ہر متقی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور ہر اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے، لازماً متقی ہوتا ہے. جو متقی نہیں ہوگا، متقی مانے جو گناہ نہیں کرتا، متقی مانے کیوں یہ نہیں ہے کہ جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا، بلکہ متقی کے معنی یہ ہیں جو گناہ سے بچتا ہے. جیسے میں نے ابھی چار گناہ بتائے، ایک گناہ یہ ہے کہ ہم داڑھی نہیں بڑھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے میں ہم مسلمانوں کے لیے بڑی غیرت کا مقام ہے کہ ہم اپنے نبی کی شکل بنانے پہ کتنی شرم کرتے ہیں. یہ عجیب بات نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کی کوئی روایات ہی ختم ہو گئی، مسلمانوں کی اقدار ہی ختم ہو گئی. جو کام دیکھیں ہم دوسروں کی نقالی، شادی بیاہ کو دیکھیں، تقریبات میں دیکھیں، رسومات میں دیکھیں، ہندوؤں کی نقل ہمارے یہاں زیادہ یا پھر انگریزوں کی نقل، اپنا تو کچھ رکھا ہی نہیں ہم نے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. ابھی کل بھی ہم واعظ میں پڑھ رہے تھے کہ ایک نواب محسن الملک تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور نواب محسن الملک بھی کلیکٹر تھے، بڑی پوسٹ کے آدمی تھے، انگریزوں کی پوسٹ تھی، اور ایسے ہی دو اور مسلمان تھے ڈپٹی کلیکٹر. وہ وائسرائے لاج میں ان کو بلوایا وائسرائے نے. جب وہ آئے تو دو آدمی تو وہی گیا نقالی سوٹ پینٹ اور کوٹ میں ملبوس، اور جب نواب محسن الملک تشریف لائے تو ایک مچھی گاڑی اور سر پہ ٹوپی اور کرتا لمبا اور ٹکنے کھلے ہوئے. جب لاج کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت مغرب کا وقت ہو چکا تھا. وائسرائے کے لان میں مغرب کی اذان دی ہوئی ہے، اور یہ دو سوٹ بوٹ والے جو ہے دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور شرمندہ ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کون ملا قرآن تھا تیروسی آ گئی نعوذ باللہ. اور اس کو بار بار جو ہے ان کو تکلیف ہو رہی کہ یہ وائسرائے کے سامنے اس کام کر رہا ہے. بہرحال انہوں نے تو اپنی اذان دی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب دفتر میں تشریف لائے تو وائسرائے ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے لیے کرسی منگا کے ان کو کرسی پیش. اب یہ دیکھ کے تو وہ دونوں جل گئے. انہوں نے کہا یہ عجیب آپ نے کام کیا، کیا آپ نے ہمیں تو اتنا پوچھا نہیں. اور پھر اس انگریز وائسرائے سے معذرت کرنے لگے کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے دفتر موسی آدمی کے ساتھ آئے ہیں. تو پہلے تو وہ خاموش رہا، اور جب وہ آ گئے اور کرسی پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو عجیب لوگ ہو، تم لوگوں سے اگر تم ان کے ساتھ نہ آئے ہوتے نواب محسن الملک کے ساتھ تو میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا، کیونکہ تم اتنے بیوقوف ہو، اتنے گدھے ہو تم لوگ کہ ایک شخص خدا کی عبادت کر رہا ہے اور تم اس پہ تم ندامت کا اظہار کر رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، تم کیسے مسلمان؟ دیکھا آپ نے تو یہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ ما آتاکم رسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا ہمارا رسول تم کو جو دے لے وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے کہ خالق المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، وقر اللحا اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ، وام کو شوارب اپنی موچھوں کو کتراؤ، مبالغہ کرو یعنی بالکل باریک کر لے مشین سے یا قینچی سے باریک کر لے. پھر دوسرا بڑا گناہ کہ ٹخنے ڈھانکنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہو اور جب کھڑے ہو، یہ نہیں، یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس وقت کا حکم ہے کہ جب مرد چل رہا ہو یا کھڑا ہو ٹخنے ہر حالت میں اس کے کھلے رہنے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھے، شلوار کو، پجامے کو، پتلون کو، لنگی کو، چادر کو، جو بھی چیز اوپر سے نیچے پا رہی ہے اس سے ٹخنے کھلا رہنا چاہیے، ورنہ یہ ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے. اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اسفل من الکعبین من الازار فتنۃ. تم عالم ہو، فاضل ہو، مولوی ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی بھی ہو، ساری امت کے لیے یہ قانون ہے کہ جتنا حصہ ٹکنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ٹکے گا، دو حالتوں میں جب چل رہے ہو جب کھڑے ہو، جہنم میں جائے گا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ تو نہیں آتی. اسی طرح سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو تخنے کھولنے کا حکم ہے یہ تکبر کی وجہ سے ہے, تو ہمارے دل میں تو تکبر نہیں. تو بھئی اگر تکبر کی وجہ سے ہوتا تو حدیث پاک میں کہیں تو صراحت ہوتی کہ بھئی اگر تمہارے دل میں تکبر نہ ہو تو تم ڈھال سکتے ہو, کہیں بھی نہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی حمش الساقین, یعنی میری کنڈلیاں سوکھ گئی ہیں. اشارہ یہ تھا کہ آپ مجھے تخنے ڈھانکنے کی اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں فرمائی. فرمایا کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے, یہ نافرمانی جو تو کرے گا وہ تیری طرف سے. بتائیے اگر ایسی بات ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آخری سانسیں تھیں, دیکھا کہ غلام جو تھا وہ خدمت میں لگا ہوا تھا, اس کا ازار نیچے پھلک رہا ہے, تو اس آخری وقت میں بھی کیا نصیحت فرما رہے ہیں غلام کو, جب کسی کو ہوش نہیں ہوتا اس وقت ان کو کیا ہوش تھا, کیا فرما رہے ہیں؟ ارفع ازارک یا غلام, اے غلام اپنے ازار کو اوپر کرو, تخنا کھول. یہ ہمارے لیے کافی نہیں, کافی ہے. ایسے ہی داڑھی کا حکم, تو دو حکم تو ظاہری ہو گئے کہ داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا. اچھا چاروں اماموں کے نزدیک واجب, کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک امام یا دو کسی کا اختلاف, جیسے لوگوں نے مشغول کر دیا کہ اس میں شافعی لوگوں کی اتنا ہے اور امام ابو حنیفہ, ایسا نہیں. چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے, دیکھیے یہ دائیں طرف سے اور یہ دیکھیے بائیں طرف سے, اور اس کے بعد یہ تھوڑی کے نیچے سے, اوپر سے نہیں, یہاں سے پکڑیں گے تو ایک مٹھی سے کم ہو جائے, اور مٹھی اپنی ہو, بچے کی مٹھی نہ ہو, کسی حجام کے بچے کی نہ ہو, اپنی مٹھی ہو, یہ تھوڑی کے نیچے سے. پھر اس کے بعد جو فاضل ہے اس کو کاٹ دی. اب یہ بھی نہیں کہ داڑھی بڑھتی چلی جا رہی, یا حکم ہے کہ وقتر اللحاء, کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کو بڑھاتے ہی جاؤ حتیٰ کہ اتنی لمبی ہو جائے کہ بمبئی میں ایک شخص صاحب نے سنایا کہ وہ جب پیشاب کرنے بیٹھتا تھا تو گاڑی کو اپنی بغل میں دبا دی. ایسی دین ہمارا جو ہے, بتاتا رہتا ہوں نا, ہمارے حضرت نے کیا پیاری بات فرمائی کہ سنت کا راستہ اصل ہے, اکمل ہے, اجمل ہے. ہر سنت میں خوبصورتی بھی ہے, ایک حسن ہے خاص. تو جب گاڑی ایک اونچی ہو جائے, دائیں سے ہو بائیں سے ہو, نیچے تھوڑی کے نیچے سے ہو, تو اس کو ایک مٹھی برابر کاٹ دو, داڑھی میں خوبصورتی اور حسن آ جاتا ہے, سنت کا نور اس میں آ جاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, جب وہ عمرے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر باقی جو فاضل تھی اس کو کاٹ دیا. جب ایک صحابی کا عمل ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. جب پڑھانے کا کہا تو کچھ حد تو ہوتی ہے نا کہ بھائی کتنی بڑا, تو یہ اس کی حد ہے, یہ مٹھی داڑھی رکھنا. اچھا دو باتیں ہو گئی. تیسرا گناہ, یہ حقیقت میں گناہ ہے سارے, بھائی آگے آگے ہو جائیے تاکہ پیچھے حضرات کو جگہ مل جائے. تیسری چیز بڑی اہم ہے, اہم تو ساری چیزیں ہیں لیکن سمجھو کہ یہ سب بڑے بڑے گناہوں کا سرتاج ہے, سرتاج. جس نے اس عمل کو کر لیا, اپنی نگاہ کی حفاظت نامحرم عورتوں سے اور دیریش لڑکوں سے. نامحرم عورتوں میں کئی قسمیں ہیں, ایک تو گھر کے نامحرم رشتے دار جیسے دیورانی ہے اور بھاوج ہے اور جٹھانی ہے, اور نہیں جٹھانی نہیں, بھابھی ہے, سالی ہے نا, بھابھی اور سالی, یہ بڑے خطرناک رشتے ہیں. بعد یہ ہندوؤں کے یہاں سے بہت, بتا رہا تھا نا کہ ہمارے مسلمانوں میں اپنی تو بہت کم چیزیں رہ گئی, ساری چیزیں ہندوؤں سے, انگریزوں سے, سکھوں سے, کس کس سے ہم نے پکڑ لی. اپنا تو ہم تشخص کھو بیٹھے, اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جگہ جگہ پٹ رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کی اولاد بھی ہے وہ بھی پٹ رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کو چھوڑ دیا, دین کو ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کی اولاد ہو, کسی عالم کی اولاد ہو, شیخ الحدیث کی اولاد ہو, کوئی بھی ہو, دین تو اللہ کا ہے. جو اس کے خلاف چلے گا ذلیل و رسوا ہوگا, پٹے گا, پریشان رہے گا. مسلمان کے ساتھ جتنی بھی دولت ہو اور کتنی بھی حکومت ہو, کیسی شاہانہ طریقے سے زندگی گزار رہا ہو, کتنے اسلحے کی طاقت ہو, کتنی بڑی فوج رکھتا ہو, لیکن جب تک اللہ کو راضی نہیں کرے گا مسلمان کبھی چین سے نہیں رہ سکتا. اس کو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دشمنوں کو عیش آبو گل دیا, دشمنوں کو عیش آبو گل دیا, دوستوں کو اپنا کر کے دل دیا. ارے یہ مال و دولت بھی نعمت ہے, اچھا گھر بھی نعمت ہے, اچھی گاڑی مل گئی وہ بھی نعمت ہے, لیکن اللہ کو بلانا, اللہ کی نافرمانی کرنا یہ کسی طور گوارا نہیں. جہاں مسلمان ایسی حرکتیں کرے گا وہ لازماً اس کو اس کی پریشانی اور وبال آئے گا. اس لیے حقیقت یہ ہے, اصلیت اس کی یہی ہے, اگرچہ ہمارے مومن بھائی کلمہ گو ہے, وہ جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, برما میں, شام میں, جگہ جگہ, تو جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہمارے بھائی ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی استعداد کے مطابق ان کی مالی مدد کریں اور ان کے لیے دعا کریں. دعا سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی اور اہم چیز ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی جانی خدمت دے سکتا ہے وہ بھی دے دیں, لیکن اصل چیز دعا ہے. اور اصلی کام کرنے کا اپنے احوال کی اصلاح, اپنے اعمال کی اصلاح, گناہوں کو چھوڑنا, اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی, اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ نافرمانی چھوڑنے سے. جو ابھی عرض کیا ان اولیاء الا المتقون, اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تہجد گزار نہیں, نوافل عمرے کرنے والے نہیں, اشراق چاشت کا اہتمام کرنے والے نہیں, اور خیر و خیرات کرنے والے نہیں, بلکہ میرے دوست اصلی کون ہیں جو مجھے ناراض نہیں. یہ خیال رکھتے ہیں کہ مالک ہمارا کسی وقت ہمارے کسی قول سے, کسی فعل سے, کسی نیت سے بھی ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت وہ اس جستجو میں رہتے ہیں, وہ ہیں میرے دوست. اور جب ہم اللہ کی دوستی کو حاصل کر لیں گے تو کوئی ذات اپنے دوست کو پٹتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ سارے فیصلے تو آسمان ہی سے آتے ہیں نا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کمان ہے, کمان ہوتی ہے نا تیر چڑھانے والی, تو فلک جو ہے آسمان وہ کمان ہے اور بلائیں جو ہیں وہ تیر ہیں. بلائیں تیر اور فلک کمان ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے نا. اللہ کی طرف سے سارے حالات آتے کہ نہیں؟ اللہ کو جو راضی کر لے گا تو اس کو کیوں بلائیں آئیں گی, بلائیں کیوں آئیں گی, تیر کیوں آئیں گے اس کی طرف؟ تیر تو اس کے دشمنوں کی طرف ہو جائیں گے پھر, ہے نا. تو بلائیں تیر اور فلک کمان ہے, چلانے والا شہنشاہ ہے, اسی کے زیر قدم امان ہے. امان کس کے زیر قدم ہے؟ اللہ کے پاس آ جاؤ, اللہ کی رحمت میں آ جاؤ. رحمت میں وہی آئے گا جو گناہ چھوڑے گا, اور گناہ وہی چھوڑے گا جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے. اسی کے زیر قدم امان ہے, سوائے اس کے مفر نہیں. کوئی اور جگہ ایسی ہے ہی نہیں, کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم اس کو راضی کریں تو ہمارا کام بن جائے, ایسا کوئی ہے ہی نہیں. سب کے سب محتاج اللہ کے ہیں, ساری کائنات محتاج اللہ کی ہے. اور جو بھی کتنا بھی بڑا مال والا ہو, کتنی شان و شوکت والا ہو, کتنا بڑا حکمران ہو, اگر خدا کو ناراض کر کے جیتا ہے چین سے نہیں مل سکتا. دیکھیے نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا اور اللہ نے اس کو کیسے شکست دی, کیسے اس کو جو ہے وہ اس کی حقیقت دکھلائی کہ مچھر اور وہ بھی لنگڑا, مچھر وہ بھی لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے گھس گیا اندر, اور اب جو ہے وہ کھوپڑی میں کھجلی پیدا کر رہا ہے, اور اس کو کسی چیز سے چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اس پر جوتے نہ پڑے. جوتی سے اس کی کھوپڑی پہ اللہ نے اس کی کھوپڑی دل پہ لے کروا دی. اتنا بڑا بادشاہ کیوں کفر کرتا تھا, اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا. تو دوستو یہ اللہ کو راضی کرنا ہی, یہی ہمارا مقصود ہی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے, اور کوئی کام ہمارے ذمے حقیقت میں لگایا نہیں اللہ نے, یہی لگایا ہے کہ تم جاؤ دنیا میں اور ہم نے تمہیں ایک گوشت کا لوٹڑا دیا ہے, دل. ہم نے تمہیں دل دیا ہے. قد افلح من زکاہا, جس نے تزکیہ کر لیا اپنے قلب کا, بس وہ کا وہ فلاں پا گیا. فلاں کے معنی ہے جمیع خیر دنیا والآخرہ, یاد کر لیجئے. فلاں کے کیا معنی ہے؟ جمیع خیر دنیا والآخرہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بلیغ لفظ کوئی ہے ہی عربی کے اندر, فلاں کا لفظ. یہ جمیع خیر, ساری کی ساری خیریں دنیا کی اور ساری کی ساری خیریں آخرت کی, اس ایک لفظ فلاں کے اندر. اور اس فلاح کا ذریعہ کیا ہے حاصل کرنے کا؟ تزکیہ. قد افلح من زکاہ، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور وقد خاب من دساہ، وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو برباد کر دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں ایک لوفا ہے، مضغہ ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے کے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. یعنی کہ قلب کے اندر اچھے اخلاق آ گئے، پاکیزہ باتیں آ گئیں، اللہ کے تجلیات کے انوارات آ گئے، تو اب یہ آنکھ بھی وہی دیکھے گی جہاں مالک کا حکم ہوگا، اب یہ کان بھی وہی بات سنے گا جہاں ان کی جو ان کی مرضی ہوگی، ان کی خوشی ہوگی، اب یہ زبان وہی بات کہے گی جو ان کی مرضی ہوگی، اور شیطانی اور نفسانی باتیں نہیں کرے گی، بلکہ اپنے مالک. جیسے میرے حضرت کیا بات فرماتے تھے کہ پرانے زمانے میں ریڈیو سن لیتے تھے، تو ریڈیو کی سوئی اگر ماسکو لگاؤ تو ماسکو سے خبریں آنا شروع کر دی، اور وہی سوئی اگر انڈیا لگا دو تو وہاں کی خبریں آتی ہیں، وہی سوئی اگر بی بی سی تک گھما دو تو بی بی سی برطانیہ کی خبریں شروع کر دیتا ہے، یہی سوئی اگر ہم اپنے مالک کی لگا دیں تو کہاں کی خبریں دے گا؟ پھر وہ اپنے مالک کی خبریں دینا شروع کر دے گا، تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. پھر وہ ہاتھ سے بھی وہی کام کرے گا جو ان کی مرضی کا ہوگا، پیر سے بھی وہی چل کے جائے گا جو ان کی مرضی ہوگی. یہ ہے دوستو کہ صلحت، اگر قلب کی اصلاح ہو گئی صلح الجسد کلہ، پھر اس ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ساری انسانیت محفوظ ہو جائے گی. یہ ہاتھ پھر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، یہ ہاتھ پھر قتل نہیں کریں گے، یہ ہاتھ پھر بھائی پر ظلم نہیں کریں گے، بیویوں پر نہیں اٹھیں گے، بیجا لڑائیاں نہیں ہوں گی، بلکہ ان ہاتھوں سے اچھے کام لیے جائیں گے. اس ہاتھ ان ہاتھوں سے نیت باندھی جائے گی، اللہ کے دربار میں حضوری ہوگی، انہیں ہاتھوں سے جو ہے حج کرنے جائے گا تو وہاں کے اعمال کرے گا، انہیں ہاتھوں کو رکوع میں جائے گا تو ٹکائے گا، سجدے میں جائے گا تو ٹکائے گا، ان ہاتھوں سے خیر خیرات کرے گا، ان ہاتھوں سے شفقت کرے گا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، ہے یہ کام. تو جو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، ان ہاتھوں سے پھر خیر کا کام ہوگا، ان پیروں سے پھر خیر کا کام ہوگا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر دل کی دل میں اصلاح نہ ہوئی، اس میں برے برے اخلاق، تکبر اور عجب اور حسد اور بیجا غصہ جو حرام ہے، اور کینہ اور غیبت اور بدگمانی کے امراض بھرے جو ہوں گے، تو انہی ہاتھوں سے پھر چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، دوسروں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، اور انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، اور ان آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھے گا، اور دل کے اپنے ستیہ ناش کرے گا، ایمان کا ستیہ ناش کرے گا، نامحرموں کو دیکھے گا، نامناسب چیزوں کو دیکھے گا، ننگی دل میں دیکھے گا، گندے گندی چیزیں دیکھے گا، اچھائی کی طرف نہیں جائے گا. اسی طرح سے کان سے گانا سنے گا، غیبت سنے گا، حتیٰ کہ دل خود ایک عضو ہے، اگرچہ دل جسم کا بادشاہ ہے لیکن وہ بھی تو عضو ہے نا، تو دل کے اندر گندی گندی باتیں سوچے گا، اور دل کے اندر چوریوں کے منصوبے بنائے گا، دل کے اندر ڈکیتیوں کے، قتل و غارت گری کے، دوسروں کو نقصان پہنچا کر ان کو لوٹنے کے، گھسیٹنے کے لیے ارادے بنائے گا. تو یہ ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، و اذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وهي القلب، خبردار یہ قلب ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس کو بنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. دیکھو ہم نے تمہیں تقاضے دیے ہیں گناہوں کے، لیکن تقاضے استعمال کرنے کے لیے نہیں دیے، عمل کے لیے نہیں دیے، بلکہ ان کو تمہیں دبانا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا ہے، یہی تمہارا کام ہے. ہم نے تمہارے ذمے میں یہ کام لگا کر بھیجا ہے کہ قلب میں جو گندے تقاضے آئے ان پر عمل نہیں کرنا ہے. جیسے ہم نے تمہیں چاول دے دیا، مرغی بھی دے دی، تیل بھی دے دیا، مسالے بھی دے دیے، اور ساتھ میں ہم نے کچھ کوئلہ اور ایک ماچس اور تھوڑا سا مٹی کا تیل بھی دے دیا، یہ سب چیزیں سامان تم کو دے کر ہم نے بھیج دیا. اب کام کیا ہے کہ بھائی چاول وغیرہ اس کے اندر ڈالو، جو طریقہ ہے مرغی کو اس کو بھونو اور اس میں چاول ڈالو، اس میں پانی ڈالو، مسالہ ڈالو، اور پھر اس کے نیچے کوئلہ رکھ کے تھوڑا مرچی کا تیل ڈال کے اس کوئلے کو آگ لگا دو. اب اگر کوئی شخص اس ماچس سے مرچی کا تیل اپنے اوپر چھڑک لے اور اس کو آگ لگا دے، بتائیے یہ کہاں سے جائز ہو؟ اب یہ کہے کہ صاحب آپ نے ماچس ہی کیوں دیا تھا؟ تو یہ ایسا ہی ہے جب آدمی کہے کہ آپ نے ہمیں تقاضے کیوں دی. تقاضے اس لیے دیے ہیں کہ تم تقوا کی بریانی بناؤ. تقاضے کس لیے دیے ہیں؟ ان تقاضوں پر عمل نہ کر کے دل پر جو شدید مجاہدہ آئے گا اس مجاہدے کو برداشت کر کے اللہ کا راستہ طے کرو, تقوا کی بریانی پکاؤ. کیونکہ تقوا کہتے ہیں گناہ نہ کرنے, تقوا کہتے ہیں گناہ نہ کرنے کو. اور اگر بھائی خطا ہو جائے, اب انسان ہے خطا ہو گئی, بچہ ہے اس نے بجلی کے سوئچ میں ہاتھ لگا دیا غلطی سے, یا کس نے اس نے اسی ماچس کو جس نے بریانی پکانی تھی تو اگر ماچس نہ دیتے بریانی کیسے پکتی بھائی بتائیے, ہے نا. یہ احسان ہی ہے نا اللہ کا کہ ہم کو تقاضے دیے. تقاضے دینا اللہ کا احسان ہے اگر ہم سمجھیں, عقل سلیم استعمال کریں. یہ تقاضے اللہ نے ہمیں بے فائدہ نہیں دیا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے دیے, کہ ان تقاضوں کو دبانے سے ہماری ترقی ہوگی, اللہ کے قرب میں ترقی ہوگی, دین میں ہمارے ترقی ہوگی, اور ہم آرام اور چین سے رہیں گے. کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کیا جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے گا, عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, اس کو بالغ مزیدار زندگی دیں گے. یہ نہیں کہ وہ اس طرح روتا پٹتا رہے گا اور ذلت ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا اور روزی کے پیچھے جوتیاں گھستا رہے گا. جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ نے اس کے اور کتنے انعامات قرآن پاک میں بیان فرما دیے, کیا ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, اور ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے, اور ہم اس کو مشکلات سے نکال دیں گے, اور ہم اس کو حق کو باطل کرنے کی تمیز بھی دے دیں. کتنے سارے انعامات اللہ نے فرمایا, اور یہ بھی فرمایا سیاحتکم, تمہارے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دے. تقوی میں خود ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے گناہوں کو معاف بھی, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. کتنے سارے انعامات اللہ نے فرمائے, اور ساتھ میں مزیدار زندگی کا وعدہ کیا کہ تم کو ہم پھر روتا پٹتا نہیں چھوڑیں گے. ہاں دنیا کا کوئی دوست ہو وہ اپنے دوست کی مدد کرنے سے عاجز ہو سکتا ہے, جیسے آج اس کے پاس مال ہے, اس نے کہا اپنے دوست کو کہ بھائی تم فکر نہ کرنا میرے پاس بہت مال ہے, کوئی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا. لیکن سال بھر بعد اس بیچارے کو کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو گیا, کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. اب وہ دوست اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے بھائی تم نے مجھ سے کہا تو ذرا لاؤ اپنے مدد, اب مجھے مدد کی ضرورت ہے, کہتا ہے بھائی میں مجبور ہوں, میں تو لوٹ گیا, میں تو کاروبار میں گھاٹا ہو گیا. تو دوست, دنیا کا دوست کسی دوست کی مدد سے عاجز ہو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ اس کے پاس لامحدود خزانے, وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری خلق اس کی محتاج ہے, اور وہ بے نیاز ہے, اور وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے, وہ کسی سے مجبور اور عاجز نہیں ہو سکتا. وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کے در پہ جائے اور خالی ہاتھ واپس آئے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو ضرور جو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں. تو بھائی میرے دوستو بات یہ ہو رہی تھی کہ تقوی نام ہے, یعنی تقوی نام ہے گناہ نہ کرنے کا, اور گناہ نہ کرنے سے اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے. اور اسی پر یہ بات میں داڑھی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جب انسان اللہ کی محبوب ذات کی, اللہ کے محبوب شخصیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کی نقل کر لے گا تو دوستو اللہ اس کو پیار کی نظر سے دیکھے, ہر وقت وہ اللہ کی پیار کی نظر میں آ جاتا. جب دیکھتے اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے نا, الم یعلم بان اللہ یرا, ہے تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم میرے رسول کی نقل کی وہ کرتے ہو, تم داڑھی کو جو ہے کاٹتے ہو اور اس کو بالوں کو نالی میں بہا دیتے ہو, اور جبکہ میرے رسول کا حکم بھی ہے, میرا بھی حکم ہے کہ تم میرے رسول کی نقل کرو, کیونکہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن دیکھ رہے ہیں ہر نظر مختلف ہوتی ہے, ایک پیار کی نظر ہے جو اللہ کے فرما برداروں کی شکل میں ہوگا, اللہ اس کو ہر وقت پیار کی نظر سے دیکھیں گے, یہ میرے محبوب کی شکل میں. ایسے ہی اگر وہ نہیں کرے گا, ظاہر اللہ والوں جیسا نہیں بنائے گا, تو کیا ہوگا کہ اللہ اس کو غضب کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ میرے نافرمانوں کی شکل میں, مشرکین کی شکل میں ہے, پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی, پھر کیسے ہماری پریشانیاں نکلیں گی دوستوں. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا. تو دو کام تو ظاہر بتا دیے تھے, تیسرا کام میں یہ بتا رہا تھا نگاہ کی حفاظت. اور میں بات بار عرض کرتا رہتا ہوں
کہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا اصلی مضمون ساری زندگی یہی رہا نگاہ کی حفاظت. کیونکہ میرے حضرت نے ہاں برس پہلے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ بے حیائی کا بے پردگی کا ایک سیلاب آنے والا ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ یعنی اس تزکیے کی اور اللہ کو پانے کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بد نگاہی ہے. تو رشتے عرض کر رہا تھا میں یہ بھابھی ہے وہ سالی ہے اور اسی طرح سے جو بھوبھی زاد ہیں چچا زاد ہیں پائر زاد ہیں سارے نامحرم رشتے. تو ایک تو گھر کے نامحرم رشتے ہو گئے اور عورتوں کے لیے خالو ہے نا اس سے بھی پردہ ہے. اسی طرح جو ہے اور جو رشتے نامحرم ہیں ان سے پردہ کرنا فرض ہے. اور دوسرے نامحرم کہاں ملتے ہیں؟ مارکیٹوں میں, اسپتالوں میں اور دفتروں میں اور سبزی خریدنے کا ہے وہاں. آج کل تو ہر جگہ جو ہے وہ عورتیں سبزی اور یہ سب ہر جگہ پہنچی ہوئی, کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں انہوں نے. بجلی کی دکان پہ جاؤ تو وہاں بھی عورتیں کر رہی بات چیت کر رہی ہے. تو بھائی یہ جگہ اسپتال ہیں, ایئرپورٹ ہیں, ریلوے اسٹیشن ہیں, تو یہ جگہ نامحرم عورتیں ملتی ہیں بے تک بکثرت. اور پردے کا تو اب خال خال ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پردہ گردے کا نام نہیں ہے, پردہ تو اصلی حیا کا نام ہے. حیا پردے کے ساتھ حیا بھی تو ضروری ہے. ہم سے لوگوں نے شکایت کی کہ آج کل تو عورتیں حیا نہیں کرتی, اگرچہ گردے میں ہوتی ہیں لیکن اس تیزی سے ٹکراتے ہوئے گزر جاتے, مرد کو شرم آ جائے. اور گردے میں ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب بالکل حیا ختم ہو گئی. گردے میں آئی ہیں اور دکاندار سے لچک لچک کے باتیں کر رہی ہیں دام کم کرانے کے لیے, چیزیں دیکھنے کے لیے, یہ دکھاؤ. اب وہ ساری اسٹوری شروع ہو جاتی ہے. جیسے نائی ہوتا ہے نا, نائی وہ جب حجامت بنانا شروع کرتا ہے پورے خاندان کے احوال وہ سب پوچھ لیتا ہے. اور پھر وہ جب دوسرا آتا ہے اس کے پاس تو اس کی کہانی اس کو سناتا ہے, اس کی کہانی اس کو سناتا ہے. لہذا عورتیں جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں, اگر اول تو ہمارے حضرت نے اس کا طریقہ یہ سکھایا ہے کہ اگر مجبوری ہے عورت کو جانا ہی ہے بازار, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے, بھائی کے ساتھ جائے, باپ کے ساتھ جائے, تاکہ وہ جو دکاندار ہے اس سے بات وہ محرم کرے. اب دام کم کرانے تو عورت اپنے محرم سے کہے کہ بھائی تم اس سے کہو یہ اس میں دام کم کرے. اچھا فلاں تھان نکالنا ہے, فلاں سوٹ دکھانا ہے, بچے کا جوتا دکھانا ہے, تو وہ اپنے محرم سے کہے کہ بھائی تم اس سے کہو کہ یہ فلاں چیز مجھے دکھا دے, فلاں چیز دکھا دے. وہ اپنے محرم سے بات کرے بجائے اس کے دکاندار. پھر بھی اگر کوئی بہت ہی شدید مجبوری ہے کہ بھائی کوئی محرم بھی نہیں مل رہا اور مجبوری ہے بازار جانا ہے کوئی چیز لینی ہے ضرورت کی, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل جلدی جلدی سے اور روٹے طریقے سے بات کر کے جلدی سے کام کر کے آ جائے. اصل میں اس میں جواز تو ہے لیکن تقویٰ کے لیے خلاف ہی ہے, حیا کے خلاف ہے. اب کوئی بیچاری اگر بہت ہی مجبور ہے جس کو کوئی ہے ہی نہیں تو وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ جا کے خرید لے, لیکن اگر گھر میں محرم موجود ہو تو جو پودا منگانا ہے ہم سے منگا, اور اگر جانا ہی ہے تو اس طریقے سے جا کے خریدا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ برقع پہن کے سمجھتے ہیں بس یہی سب کچھ پڑتا ہے, اور باتیں بھی ہو رہی ہیں نامحرموں سے بھی لچک لچک کے باتیں ہو رہی ہیں, ٹیلی فون کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب حرام ہے ناجائز ہے. تو میرے عزیزوں دوسرا یہ دو چیزیں تو یہ ہو گئی کہ نامحرم عورتیں گھر کی, نامحرم عورتیں بازار مارکیٹوں اسپتالوں وغیرہ کی, اور تیسری ایک تباہی اب یہ آ گئی ہے انٹرنیٹ کی, لیپ ٹاپ اور ٹچ اسکرین والے موبائل اور میموری کارڈ. یہ تو ایسے مال برائی کی مستقل ایسی آگ زبردست آگ لگ گئی ہے کہ یعنی ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کمپیوٹر پہ اسٹڈی کر رہا, اور ہو کیا رہا ہے کہ ادھر ماں باپ کی آنکھ لگی, ادھر منظری بدل گیا, اب وہ کچھ اور کام کر رہا ہے, اب وہ اپنی ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے اور اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے آپ دیکھو جا کے صدر میں, ادھر ادھر پورے ملک میں دیکھو جا کے کیا ہو رہا ہے کہ قبلہ بڑے حکیم صاحب, قرآن بڑے حکیم صاحب, ایک رات میں جوانی واپس, ایک رات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سب یہ اسی خرافہ, اور پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار روپے کی خمیریں کھا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف دھوکہ ہے. کیا ہو رہا ہے کہ اپنی جوانی خراب کر, اور سب سے بڑا نقصان اپنا ایمان کا ستیہ ناش کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا حوالہ دیا ہے حدیث قدسی ہے ان نظر سہم میں سیاح ابلیس، کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، اب آپ چاہے نامحرم رشتے دار سے نظر خراب کریں، چاہے بازار میں جا کے نظر بازی کریں، بدنگاہی کریں، چاہے ایک شعر یاد آ گئی ان ایسے لوگوں کے لیے جو تاک جھانک کرتے ہیں، حضرت ہمارے حضرت ہی کا شعر ہے کہ ہر طرف سے گالی گالی ہے، ہر جو نگاہ خراب کرتے ہیں اور حسینوں کو تاکتے ہیں، بد نظریاں کرتے ہیں، ان کے لیے شعر، ہر طرف سے گالی گالی ہے، راہ شیطان کی کیا نرالی ہے، ہر طرف سے گالی گالی ہے، اس کی عزت نہیں رہتی جو بدنگاری کرتا ہے، جو خدا کو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دلیل ہر چیز کی دلیل الحمدللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، متقی سب سے زیادہ ہوگا اللہ کیا اس کی عزت زیادہ ہوگی، اب جو متقی نہیں ہوگا وہ خدا کیا بے عزت ہوگا کہ نہیں، جو وہاں بے عزت ہوگا وہ دنیا میں عزت سے رہ سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی تو کیا ہے کہ ہر طرف سے گالی گالی ہے، راہ شیطان بھی کیا نرالی ہے، اگرچہ چھٹے گناہ کر رہا ہے، چھٹے بدنگاہی کر رہا ہے، لیکن فیصلہ تو اوپر سے آنا ہے، وہ تو دیکھ رہا جو کرتا ہے، تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، تو جب وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ذلت کے کام کر رہا ہے، رسوائیوں کے کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو فیصلے تو اوپر سے آنے، اس مخلوق اس کی عزت کہاں رکھے، اس لیے اس کو گالیاں ہی پڑے، تو ایک بات دوسرے یہ کہ لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ اور ٹچ موبائل، انڈین فلمیں، فلانی گندی فلمیں، انگریزوں کی گندی فلمیں اور گانے بجانے، یہ وہ بتثرت موجود ہیں، بدنگاہی کا بہت بڑا ذریعہ، اب کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، گھڑی کے اندر جو ہے، ہاتھ کے اندر جو ہے، بچوں کے اندر یہ شوق پورا کرنے کے لیے ماں باپ ایسی نہ بے وقوفی کے کام کر دیتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی، نہ سمجھ بچوں کو بھی ایسے موبائل دلا رہے ہیں، میموری کارڈ ہے اس میں، ارے بھائی ضرورت کیا ہے، پہلے آخر کیسے وقت گزرتا، اچھا کہتے ہوئے ہم گیم کھیلیں گے، پہلے بھائی کیسے وقت گزرتا تھا، بتائیے یہ سب چیزیں ہم کیا قبر میں لے جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تب کیسے وقت گزرے گا، اس کی فکر کرو کیسے ٹائم پاس ہوگا، ٹائم پاس کرنے کی فکر لگے گی کیسے ٹائم، حتیٰ کہ رمضان شریف میں بجائے ان چیزوں سے اور احتیاط کے اور زیادہ چیزیں پڑ جاتی، بھائی ٹائم پاس نہیں ہو، لاؤ چلو یہ گیم لے کے بیٹھ جائیں، یہ گیم ہی لے کے بیٹھ جانا یہی کم گناہ نہیں، پھر اوپر سے یہ ایسی بدنگاہی کے حال، تو یہ قسمیں ہیں، اسی طرح عاشق مجاز کی بھی قسمیں، کوئی آدمی تو مکملی کسی عورت کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس پہ شہوت کا بھوت سوار ہو گیا کہ اب مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی، چاہے وہ اخلاق کی کتنی خراب ہو، چاہے وہ کتنی گھٹیا عورت ہو، شکل بھا گئی، شکل پہ مر گئے، اب شکل پہ شعر سن لو حضرت کا کہ شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے، بھائی وہ تو ایک دن تغیر آئے گا نہیں، بڈھا ہو جائے گا نہیں معشوق، پھر اس کے بعد کس سے دل بہلاؤ، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے، یہ کیا محبت ہے، اب جب جرلیاں پڑ گئیں، شکل بگڑ گئی، اب محبت کر کے دکھاؤ، اب پتہ چلے گا کہ واقعی تمہاری محبت سچی تھی، اب بھاگ جائیں، چار چار بچوں کی ماں کو طلاقیں ہو رہی ہیں، بتائیے، پہلے اس کو خیال نہیں ہوا کہ یہ حسین نہیں ہے یا اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے، چار بچے ہو گئے، اب چونکہ بدنگاہی کر رہا ہے، تاکہ جھانکی کر رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، اب دماغ میں کچھ اور بچا ہوا ہے، اس لیے اب اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، میرے دوستو یہ آئے دن ہو رہی ہیں باتیں، طلاقیں ہو رہی ہیں صرف بدنگاہی کی وجہ سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کریں، اور بے ضرورت تو اس چیزوں کا استعمال بھی نہ کریں، بہرحال اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ان نظر سہم میں سیاح ابلیس من ترکہا مخافتی، اب ایک تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نظرت بازی جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کیسا ہے مسمومن، زہر میں بجھا ہوا تیر، یہ زہر میں بجھا ہوا کیا مطلب کہ زہر میں بجھا ہوا تیر جو ہے کسی انسان کے جسم میں لگ جائے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تیر کے آگے زہر لگا دیتے تھے کہ پورے جسم میں پھیل جائے، مر جائے، کہیں بھی لگ جائے، ٹچ بھی کر جائے، پورے جسم میں زہر پھیل جائے، تو یہ بدنگاہی فرمایا وہ تیر ہے زہر میں بجھا ہوا کہ جو آنکھوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے، قلب میں پھیل جاتا ہے اور ایمان کا ستیہ ناش کر جاتا ہے، لیکن اس کا اس سے حفاظت کا انعام بھی بیان فرما دیا کہ ہم نے تمہیں تقاضا دیا ہے، کشش رکھی ہے حسینوں میں، تقاضا بھی دیا ہے تم کو، کوئی بری بات نہیں ہے، تقاضا کا آنا برا نہیں ہے. ایک آدمی کے دل میں تقاضا آ رہا ہے کاش میں اس عورت کو دیکھ لوں، اس تقاضا کا آنا برا نہیں ہے، آنا برا نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا گناہ ہے. اس پر عمل جب کرے گا تب پکڑا جائے گا، یا اس کو دل میں اس کی شکل بسا کر اس سے مزے لینا، حرام مزہ لینا، یہ قلب کا گناہ ہو گیا. ایک آنکھ کا گناہ ہے کہ دیکھ لیا، اور ایک قلب کا گناہ ہے کہ دیکھنے کے بعد اب اسی شکل کو تصور ملا کے اس سے مزے لے رہا ہے، حرام مزے لے رہا ہے، یا فلم دیکھ کر اب حرام مزے لے رہا ہے، یہ قلب کا گناہ ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ اگر اس سے تم حفاظت کر لو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، دل میں یعنی نظر پڑ گئی تو لیکن اس کو فوراً جو ہے دل سے نکال دیا، اب اس میں مشغول نہیں ہو رہا، خیال آ رہا ہے 100 بار خیال آ جائے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، مشغول نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہے. بلکہ اس کشمکش میں اس کو جو مجاہدہ ہو رہا ہے، جو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، اس پر ہر وقت اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اللہ کو پیار آ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو تقاضا بھی دیا، اس کو دل بھی دیا، سامنے حسین دیا گیا، لیکن ہمارے خوف کی وجہ سے اس نے نہیں دیکھا. من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجب حلاوتہ فی قلبہ، جو شخص یہ کام کر لے گا اس کے قلب کو میں حلاوت ایمانی عطا کروں گا. حلاوت کیا؟ مٹھاس ہے اللہ کی کہ عبادات میں مزہ، ذکر میں مزہ، زندگی میں مزہ. دوستو ایک مٹھاس اللہ ایسی دل کو عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ایک دفعہ اللہ کا نام لے گا، اللہ، بس قلب کے اندر ساری کائنات کا پیدا کرنے والا جو لذتیں رکھتا ہے، کائنات میں جتنی لذتیں ہیں گویا پوری کی پوری لذات ایک کیپسول میں گھل کر اس کے دل میں آ جاتی ہے. ایک دفعہ اللہ کہے گا تو گویا زمین سے لے کر آسمان تک اس کو شربت روح افزا کر معلوم ہوگا. اس لیے ہماری عبادات میں، ہمارے ذکر و اذکار میں وہ مزہ ہی نہیں، ہمارے دماغ میں اور دل میں تو کچھ اور چیزیں بسی ہوئی ہیں، غیر اللہ بسے ہوئے، تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ مزی آ جائے گی، مزہ تو نہیں آئے گا، مزی آئے گی، کیونکہ ناپاک دیکھا تو حرام کام کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو گئے، مزہ کہاں آئے گا؟ مزی آئے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں. کہتے ہیں ہم تو سچی محبت کرتے ہیں، سچی محبت جو ہوتی ہے، جو اچھی پاکیزہ محبت ہوتی ہے، اس سے کپڑے کیوں ناپاک ہوئے بھیا؟ کیوں کپڑے ناپاک ہوئے؟ ایک اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اس سے محبت کرنے میں انسان پاکیزہ ہی پاکیزہ رہے، کتنی بھی محبت کر لو اللہ سے پاکیزہ رہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نگاہ کی حفاظت پر زبردست انعام رکھا ہے، اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حلاوت ایمانی عطا فرما دیں گے، اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، کہ اس کے قلب سے پھر یہ حلاوت ایمانی نکلے گی نہیں، اور جب نکلے گی نہیں تو اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا، ایمان ہی پر اس کی موت واقع ہو. اور مرنے کے بعد دوستو ایسی ایش ہے، مزہ ہی مزہ ہے. بتائیے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا میں جیا ہوگا، اللہ اس کو وہاں کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ اس کو عیش و عشرت میں رکھیں، کیسے کیسے انعامات جنت کے اللہ نے وعدہ فرمایا. اور میرے دوستو جو تقوی سے رہتا ہے اس کو سب سے بڑا انعام یہی ملتا ہے کہ اس کو جنت سے بھی بڑھ کر مزہ اسی دنیا میں اللہ دینا شروع کر دیتے. جو آدمی اللہ کو راضی رکھ کے جیتا ہے دوستو، اللہ کا مزہ بے مثل ہے، اللہ خود بے مثل ہے. ولم یکن لہ کفوا، اللہ فرما رہے ہمارا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مزہ ہمارے مزے کو بیان نہیں کر سکتا. ساری کائنات کے گنوں کی شکر اور سارے کائنات کا شہد اور سارے کائنات کی سیبوں کا مزہ اور سارے کائنات کے انگوروں کے جوس کا مزہ اور ساری کائنات کے شامی کبابوں کا مزہ اور ساری کائنات کے قورمے بریانیوں کا مزہ، سارے مزوں کو ملا کر بھی اللہ تعالیٰ کا مزہ بے مثل ہے، سب سے بڑا ہوا. جو شخص اللہ کو راضی کر کے دنیا میں جیے گا دوستو، جنت سے بڑھ کے مزہ دل میں پائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں، ارے یارو جو خالق ہے شکل کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نظر نظر تک پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پا کے کبریا کی. اور وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، کیونکہ اللہ کا مزہ بے مثل ہے اور ساری کائنات کی لذات کے خالق ایک اللہ ہیں. جب ان کو راضی کرے گا تو گویا ساری کائنات کے مزے اس کے دل کو حاصل ہوں گے, اس سے بڑھ کر وہ مزے حاصل ہوں گے. بڑھ کر مزہ حاصل ہونا ضروری ہے دوستو, کیونکہ اگر برابر مزہ ہوگا تو اللہ کے برابر ہو جائے گا, اور اللہ کے برابری ہم سری کوئی چیز نہیں ہے. یہ میری بات. تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں. مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے, حضرت ہی کا ہمارے شعر ہے, مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے, مرنے کے بعد جنت ملے گی. عارف ہے دل میں خالق جنت دیے ہوئے, جنت مخلوق ہے, اللہ جنت کا بھی خالق ہے. جب دل میں اللہ آئے گا تو جنت سے بڑھ کے مزہ آئے گا کہ نہیں دوست؟ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, افسانوی باتیں نہیں ہیں. کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر کے دیکھ لو دوستو. اگر اللہ کی محبت پانی ہے, کسی اللہ والے کی محبت کو اپنے قلب و جان میں بسا لو تو اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی, اور یہیں ہم کو ثبوت بھی مل جائے گا. خود ہی وہ مزہ خود کہنے لگے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. دوستو یہ مزہ, یہ خیالی باتیں افسانوی باتیں نہیں ہیں. آپ کو جو بات میں نے عرض کی سب کی سب قرآن و حدیث سے مدلل کر دی الحمدللہ. یہ بیٹھے ہمارے مولانا بتا دیں گے کہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے نا. تو تین کام تو یہ ہوئے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے مردوں کے لیے تینوں طرف سے واجب, اور دوسرا کام کفنے جب چل رہے ہوں جب پڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں کھلے رکھنا, چاہے کسی دفتر میں جاؤ چاہے کسی حکمران کے پاس جاؤ کہیں بھی جاؤ. یہ قانون اللہ کا قانون ہے, اور سارے حکمران اللہ کے محتاج ہیں. بادشاہوں کو بادشاہ کی جیت دینے والے کا قانون ہے, اس کے خلاف کبھی نہ کرو دوست. اور تیسرا کام بتا دیا کہ نگاہ کی حفاظت کرو, چاہے گھر کے نامحرم رشتے دار ہو چاہے مارکیٹوں اسپتالوں اور کہیں پر بھی ہو بھائی, اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. طریقہ یہ ہے کہ نگاہیں وہ نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. ہر جگہ جگہ بت ہیں, بت مانے یہ شاعری کی اصطلاح میں بت نامحرم عورتوں کو کہتے ہیں, اور دوسرے لیڈیز لڑکے, ان سے بھی نگاہ کی حفاظت ضروری ہے. بار بار بتاتا ہوں قرآن پاک میں قوم لوط کا پورا قصہ ہے, اور کس قدر عذاب لڑکوں کے ساتھ بدفعلی پر قوم لوط کے اوپر آیا. اور آج یہ کوئی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہو, کوئی ملک نہیں, ہر جگہ یہ خراب بدفعلیاں خبیث کام ہو رہا ہے. خاص طور سے ہم دوسرے جو یہ یورپین ممالک ہیں بڑے بڑے, ان میں تو شادیاں ہو رہی ہیں لڑکوں لڑکوں, ایسے جاہل اور نالائقوں کی اور مغرور لوگوں کی ہم نقل کر کے. افسوس کہ ہم برتھ ڈے پارٹیاں منا رہے ہیں, ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, مدر ڈے منا رہے ہیں, فلانا ڈے منا رہے ہیں. ابھی قلم میں سنا کہ ایک وومن ڈے بھی نکلا ہے, وومن ڈے. اب اس کی تحقیق کسی ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایک دوست نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ یہ دن منایا جائے, کتنے افسوس کی بات ہے دوستو. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تقدس کی کس قدر زبردست پامالی ہے, کس قدر توہین ہے ان کے مرتبے کی, کہ جو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو اس کے میت کو بیری کے پتوں سے اچھی طرح ڈھانک دینا, جب جنازہ باہر جائے تو کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی, لمبی تھی یا چھوٹی تھی. مرنے کے بعد کی بھی فکر ہے ان کو, ان کے نام پر ہم یہ ایسے ذلیل ذلت کے کام کر رہے ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت پکڑ جانے کی اندیشہ ہے کہ ان کے اوپر سخت یعنی گرفت کی جائے گی اگر انہوں نے توبہ نہیں. کیسی جہالت ہے مسلمانوں کی کہ ان کافروں کی جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل, ارے یہ جانور ہیں یہ برتھ ڈے منا رہے ہیں, ان خبیثوں کو یہ پتہ نہیں کم بختوں کو کہ تیرا تو ایک سال اور کم ہو گیا, تو جہنم سے اور قریب ہو گیا, تو موم بتیاں پھونک پھونک کے بجھا رہا ہے, جہنم کی آگ کو بڑھا رہا ہے, تو پھونک موم بتیاں, تیری ہر موم بتی بجھانے پر تو جہنم سے اور قریب ہو رہا ہے, وہاں تیرے لیے آگ بھڑک رہی. کن لوگوں کی ہم ناکالی کر رہے ہیں, کہہ رہے صاحب ذرا بیوی کی آنکھ میں آنسو آ گئے, ہم بیوی کی آنکھ میں آنسو نہیں دے سکتے, ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں دے سکتے, ذرا ایسی ہم تھوڑی سی وہ پارٹی وارٹی کر لیتے ہیں, کیا کر لیتے ہیں. تو تم جن کی نقالی کر رہے ہو من تشبہ بقوم فہو منہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی نقل اتارے گا, جس کی شباہت اختیار کرے گا, انہی میں سے شمار ہوگا, اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ایسے واقعات ہوئے. ابھی قریبی ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو بہت منع کیا گیا مگر وہ ناچنے سے باہر نہیں آئی, اسی ناچنے کی حالت میں اس کا انتقال ہو. جس حالت میں مرے گا, اب سنیما دیکھ رہا ہے, نیٹ کیفے میں ننگی فلم دیکھ رہا ہے, گانا سن رہا ہے, ارے کھٹکھٹ بھی جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے میں گیا اس کی روح قبض ہو گئی, مبارک ہے وہ موت کے نہیں دوستو. اور جو آدمی گانا اور ننگی فلمیں اور گناہوں میں تاش میں اس میں اس میں فضولیات میں بیٹھا ہے ان کے بھی انتقال ہو رہے ہیں اور اولیاء کے بھی انتقال ہو رہے ہیں. کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے. دوستو ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے, اللہ کے پیار کے قابل بناؤ تاکہ جب ہم اس دنیا سے لوٹ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کر لیں, اپنے عاشقوں میں, اپنے باوفاؤں میں ہمیں شمار کریں, بے وفاؤں میں, نالائقوں میں, کمینوں میں ہمارا حشر نہ ہو. روزانہ ہم نماز مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کے مغضوب لوگوں میں ظالمین گمراہ لوگوں کے اندر اللہ ہم کو نہ بنائیے. تو یہ اس طرح ہوگا کہ ہم زبان سے مانگتے ہیں وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہو, اور کام سارے وہ کریں جو جانور کریں جو اللہ کے نافرمانوں کے. اس لیے میں سب یہاں ہر جگہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے دوستو, چاہے بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے, چاہے باپ کی آنکھ میں آنسو آئے, چاہے بچے کی آنکھ میں آنسو آئے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار اللہ کی محبت سے مانگا, اللہم انی اسألک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, کہ اللہ مجھ کو میں آپ کی وہ محبت مانگتا ہوں جو میری جان سے زیادہ ہو اور میرے اہل و عیال سے زیادہ ہو اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہو. اگر میری ماں روئے, میرا باپ روئے, میری بیوی روئے, میرے بچے روئے, لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں کروں. مجھے محبت وہ چاہیے جو مجھے ان چیزوں سے بھی زیادہ آپ کو پیارا بنا. ہاں جو حلال نعمتیں ہوں, انڈا بھی کھلاؤ ان کو, مرنڈا بھی کھلاؤ, قورمہ بریانی کھلاؤ, جو اللہ نے دیا ہے اس کی سٹارٹ کے مطابق ان کی خدمت کرو, جائز ہے, بلکہ ثواب ہے اس میں. ارے بیوی کے ساتھ جو محبت کے بول بولنا ثواب ہے. آج سارے گناہ کر رہے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہے, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, لعنتیں کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, زبردستی اس سے خدمت لے رہے ہیں. ارے ایک لڑکی بیاہ کے آئی ہے, پورے گھر کی خدمت کر رہی ہے, کہاں جائز ہے؟ دیور جڑ کی خدمت اس کے ذمہ نہیں ہے, عورت کے ذمہ کہ سارے گھر. ہاں وہ عورت کرتی ہے اپنی خوشی سے تو یہ اس کی سعادت ہے, اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے, شوہر کی خوشی کا باعث ہے, اور شوہر کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا. تو کر رہی ہے تو اس کی سعادت ہے, لیکن اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ جیٹ دیور اور پورے خاندان کی خدمت کرے. کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس سے باز نہیں آئیں گے. یہ نہیں ہے بھائی راستہ اللہ. تو میرے دوست عزیز اور بزرگو, میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ان جانوروں کی نقالی مت کرو, چاہے برتھ ڈے ہو, کچھ بھی ہو, بچہ روئے, ماں روئے, بیوی روئے, خبردار ہے ان جانوروں کی نقالی مت کرو, ورنہ خدا نخواستہ جو ٹھکانہ ان کا ہے ہمارا بھی وہی ٹھکانہ ہو. اپنی اسلامی روایات کو قائم کرو, اپنے اسلام پر عمل کرو, جی جان سے عمل کرو. کہہ دو کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. بتاؤ ہم کس کے ہیں دوستو؟ کون ہمارا خالق ہے؟ کون ہمارا مالک ہے؟ کون ہماری صحت کا مالک ہے؟ کون ہمارے رزق کا مالک ہے؟ سبھی کچھ نعمتیں وہ دینے والا ہے دوستو. پھر ہم دوسروں کی نقالی کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کے نقش قدم پہ کیوں چلتے ہیں؟ کل کو ہمارے قبر میں وہ آئیں گے, ارے اپنے بھی ہمارے قبر میں نہیں آئیں گے. دبا کر قبر میں سچ چل دیے دعا نہ سلام, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے. جن کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں کل دوستو یہ ہمارے کام نہیں آئیں گے, قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے. نہ کوئی دوست کسی کے ساتھ آئے گا جو آج دم محبت کا بھر رہا ہے کہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں, بچپن سے لے کر آج تک تمہاری ہماری دوستی ہے, ذرا تم ہمارے ساتھ سنیما چلے چلو. ارے بھائی اس سے کہو کہ قبر میں بھی ساتھ چلو گے, اترو گے میرے ساتھ؟ دے دو نہیں بھائی, یہ تو ہوئی آج تک کبھی ایسا ہوا ہی کیسے جائے گا. اچھا بھائی اللہ کیا جب پیشی ہوگی وہاں کچھ نیکیوں کی ضرورت ہوگی دے دو گے ہم کو. نہیں بھائی, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وہاں تو ماں باپ ماں کو دیکھ کے بیٹا بھاگے گا, بیٹے کو دیکھ کے ماں انکار کر دے گی کہ ہم تمہیں نہیں پہچان. اس ماں کے لیے ہم گناہ کر اللہ کو ناراض کریں, اس بیوی کے اللہ کو ناراض کریں, عقل مندی ہے تو اس کو. ہاں جتنی جائز نعمتیں ہوں ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرو, ان کو اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, اچھی طرح رکھو, زبردستی خدمت نہ لو, وہ بھی انسان ہے, گدوں کی طرح کام نہ لو. ایک خاصا گئے شادی کے دفتر میں اور ان سے جا کے کہا کہ آپ کو شادی کرنی. ہم نے کہا اچھا کس سے شادی کریں؟ کہے عورت سے. ارے تو بھائی کوئی مرضی کی ہوتی ہے شادی؟ اچھا بھائی کیا آپ کی کیا ہو وہ ہے کچھ, کیسی عورت چاہیے آپ کو؟ بس وہ یہی کہ کوئی 50-60 آدمیوں کی روٹی پکا سکے اور تھوڑا لکڑی وغیرہ ایک جڑ من کاٹ کے لا سکے اور جو ہے وہ کھانا وانا 30-40 آدمیوں کو پکا سکے. وہ نہیں کہ بھائی آپ کو پھر عورت کی نہیں کسی گدھے کی ضرورت ہے. ارے بھائی یہ ایسا ظلم, ہم نے ہمارے خاندان میں ایسے بھی لوگ ہیں, افسوس ہوتا ہے. آپ اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ بازار سے روٹیوں اور چپاتیوں کا آرڈر لا کے بیوی سے روٹی پکوائے, بتائیے اس قدر ظلم ہے. ظلم ہی ظلم ہے. بیویوں کو آرام سے رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں, باشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو. بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بھائی نگاہ کی حفاظت اور اس کا انعام بہت بڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے کہ جس کو وہ اپنے جان میں موجود پائے گا, موجود. ہاں یہ نہیں کہ محسوس کرے گا یا خیالی بات نہیں, موجود پائے گا. اللہ کا وعدہ ہے, کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ نگاہ کی حفاظت سب سے بڑا سرکار ہے ان کاموں کا. اور چوتھا کام دل کی حفاظت, کہ دل میں بھی گندے خیالات کا نہ لانا, دل کو حسد سے بچانا, دل کو تکبر سے بچانا, اور عجب یعنی خود پسندی سے بچانا, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اور دوسروں کو اگر حقیر نہیں سمجھتا, صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, یہ عجب کی بیماری ہے. ایسے ہی تکبر جو ہے اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, کہ اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر بھی سمجھے, وہ تکبر ہے. اور تکبر کی بیماری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تکبر کیا اس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی. یہ دل کی بیماریاں ہیں. اسی کو فرمایا قد افلح من زکاہا, جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. اور میرے دوستو تزکیہ کرایا جاتا ہے, کیا نہیں جاتا, خود سے تزکیہ نہیں ہوتا. جیسے مربع بنایا جاتا ہے, مربع بنانے کے لیے کوئی مربع ہوتا ہے, ایسے ہی تزکیے کے لیے کوئی مزکی ہوتا ہے. بغیر مزکی کے دل کا تزکیہ نہیں ہوتا, یہ برے برے امراض نکلتے نہیں ہیں. اور انسان خدا نخواستہ انہیں برائیوں کے ساتھ موت کی نیند سو جاتا ہے اور خسارے میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی کی, اس جدید زندگی کے لمحات کی قدر کی توفیق دے, دین کی قدر کی توفیق دے, آخرت کی فکر نصیب فرما دے. تو چوتھا عمل دل کی حفاظت ہے, کہ دل میں تکبر نہ ہو, غصہ نہ ہو. جیسے جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے, ایسے ہی روحانی بیماری کے لیے شیخ ہوتا ہے. لیکن شیخ ہو میخ نہ ہو میخ. جیسے آج کل چندے نظرانے اور کھالیں اور یہ مانگنے کے لیے جو ہے وہ فوراً آگے آگے ہے نا, جس کو فرمایا کہ حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندر کر دیا. بڑے بڑے پڑھے لکھے اور مستنڈے جو بالکل داڑھی بھی نہیں کچھ بھی نہیں, ان کے پاس جا جا کے وظیفے پوچھ رہے ہیں اور ان سے تعویذیں لکھوا رہے ہیں, ان کو ہزاروں لاکھوں روپیہ لٹا رہے ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں. یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے دوستو. وظائف سے وظائف جو ہے اللہ کے, اصل راستہ کیسے طے ہوگا کہ یہ محبت کرو اور اس سے درخو, اس پر ایک ایک کر کے چن چن کے ذریعے اس کی اس سے بیماری وجود کی بیماری بہت بڑا گناہ ہے. اور اس سے بڑے دونوں کے درمیان بدگمانی, نہ ساس سسر میں بدگمانی, عورتیں اپنے شوہروں پہ شک کر رہی ہیں, شوہر اپنی بیویوں پہ شک کر رہا ہے, اور گھر میں سے کوئی سامان چلا گیا تو بس وہ ایک ہی جگہ کے وہ کام والی آئی تھی وہ اٹھا کے لے گئی ہوگی. کیسے آپ نے دیکھا بھائی, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو چیز قیمتی ہو اس کو خود سنبھال کے رکھو, لاک کر کے رکھو, وہ نوبت ہی نہ آنے دو. اب معلوم نہیں بچے نے ادھر ادھر کر دیا, کچھ اور مسئلہ ہو گیا بیچاری ہو ملازمہ کے اوپر, یا دکان پر ملازم ہے اس پہ الزام لگ گیا کہ اس نے چوری کیا ہوا. فرمایا کہ جو شخص بدگمانی کرے گا کسی مومن سے وہ قیامت کے دن اس کی گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے بدگمانی کی تھی اور اس کی دلیل لے کے آؤ کیسے پتا تمہیں کہ اس نے چوری کیا. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر نیک گمانی کرو اپنے بھائی کے ساتھ کہ نہیں بھائی ہمارا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی بات اگر شکایت پیدا ہو گئی نہیں بھائی اس پر اس کی نیت یہ نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا, تو یہ اس نیک گمانی پر مفت میں ثواب ملے گا. تو ہمارے حضرت ہنس کے فرماتے تھے کہ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو بدگمانی کر کر اپنے مقدمے میں اپنی گردن کو پھنساتا ہے, نیک گمانی کر کے مفت کا ثواب چھوڑا ہے اور زبردستی بدگمانی کر کے اپنی گردن مقدمے میں پھنسا رہا ہے قیامت کے دن. تو یہ سب دل کے گناہ ہیں میرے دوستو, اور یہ وظائف سے نہیں نکلتے. اگر وظائف سے نکلتے ہوتے دوستو تو اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, کتاب اللہ نازل فرماتے تھے کہتے اس پہ عمل کرو سب کام یوں ہی بن جائے. اسی لیے بتایا کہ جس طرح مربع کے لیے مربی ہونا ضروری ہے مربع بنانے والا, ایسے ہی تزکیہ ہونے کے لیے مزکی ضروری ہے. کسی اللہ والے سے تعلق اللہ کے لیے کر لو اور اس سے قلب کے عیوب بیان کرو اور اس سے اصلاح کی درخواست کرو, پھر جو تدبیر وہ بتائے اس پر عمل کرو, انتیاز کرو, پابندی سے عمل کرو, تھوڑے ہی دن کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو یہ چار میں آپ سے یہ اصل بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا ولی اگر بننا ہے, کیونکہ جو اللہ کا ولی ہو جائے گا پھر دنیا بھی اس کی آرام سے کٹے گی, جس میں بھی اس کی برکت ہوگی. اللہ اپنے کسی ولی کو مشکل میں نہیں رکھے گا اور نہ ذلیل و رسوا ہونے دے گا, بلکہ دشمنوں سے بھی اس کی حفاظت کرے گا, ہر پریشانی اور مصیبت سے اس کی حفاظت کرے گا. بتاؤ جو اللہ کا دوست ہو جائے گا آرام سے رہے گا کہ نہیں؟ کوئی دوست اپنے دوست کو پٹواتا ہے, کوئی دوست اپنے دوست کو تنگ کرتا ہے, وہ آرام سے رہے گا. تو اس کی ولی اگر اللہ کا بننا ہے تو کیا کام کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا, گناہوں سے بچنا ہوگا. اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ نے پیارا راستہ رکھا ہے کہ میرے بندے تم نے تقاضوں کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, مجھ سے دور ہو گئے, مجھے ناراض کر دیا, تو توبہ کا راستہ ہے. سو بار اگر توبہ شکستی بار, اگر تم سے سو بار ہی توبہ ٹوٹ جائے, پکی توبہ بھی کر لی لیکن دل میں یہ خوف ہے کہ کل پھر یہ توبہ ٹوٹ ہو جائے گا, پھر تو نگاہ خراب کرے گا, پھر تو حرام کام کرے گا, پھر تم اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی پھر برباد کرو گے, تو تم تو شیطان یہی سکھاتا ہے کہ تم توبہ کیا بیکار توبہ کر رہے ہو, کل پھر تم یہی گناہ کرو گے, ہمیں معلوم ہے تم روز یہی کام کرتے ہو, تمہیں کوئی اثر نہیں ہو. تو شیطان کو کہہ دو کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں لیکن میرا مالک مجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھک. سو بار توبہ ٹوٹے, سو بار پھر دوبارہ توبہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہ چک کر سکے نقص کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یہ نہ سوچے کہ بھئی ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے کیا کریں, کیوں اللہ کو منع نہیں, توبہ تو کرتے ہی رہو بھائی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نا. نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی. تقاضے اللہ نے لگائے ہوئے نفس ساتھ ہے ہمارے, تقاضے تو وہ ڈالتا رہے گا, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور فرمایا کہ اگر اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو گے تو آخر میں انشاءاللہ تم ہی اس کو دبا لو, یہ نفس جو ہے مغلوب ہو جائے گا, پھر تم غالب ہو جاؤ گے اور یہ مغلوب ہو جائے گا. تو میرے دوستو ہم اس راستے کی قدر کر لیں, اس زندگی کی قدر کر لیں. اس زندگی کا ہر سانس بہت قیمتی ہے, ہر پلک جھپٹنے کی مقدار بہت قیمتی ہے دوستو. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل ہے. دنیا سے جب لوٹ کر ہم میرے دوستو آخرت میں جائیں گے, اس وقت جتنا اللہ کو راضی کر لیا ہوگا, جتنا اللہ کو یاد کر لیا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز کام کی نہیں ہوگی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. بس یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. اور توبہ کے بارے میں یہ بات میں عرض کرتا تھا کہ بہت شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ تم تو توبہ کرتے ہو پھر تو دیتے ہو, اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے دوستو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے توبہ کر لے گا سارے کے سارے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے کے سارے گناہ اس کے میں معاف کر دوں گا. سارے جمیا کی تاکید فرمائی ہے نا, کہ سارے کے سارے کیسے بڑے سے بڑے گناہ ہو سب کے سب میں معاف کر دوں گا. بس توبہ کرتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں. فرمایا کہ متقی ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ ہر وقت باوضو رہنا ہے. جیسے آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ باوضو ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اس کا وضو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ جیسے وضو ٹوٹتا ہے فوراً دوبارہ وضو کر کے بے باوضو ہو گیا. تو تقوی، متقی رہنا بھی، تقوی سے رہنا بھی ایسا ہی آسان ہے. ارے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گر پڑے گٹر میں تو اب گٹر میں گرے تو نہ رہو، فوراً نکلو، نہا دھو کر توبہ کر کے اللہ سے پھر معافی مانگ لو. اللہ، گناہ ہو گیا تھا، گٹر میں گر گئے تھے، نجاست میں ہم گر گئے تھے، پیشاب پیخانے میں گر گئے تھے، اب ہم صاف ستھرے ہو کر پھر آپ کے پاس آ گئے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معافی مانگ. تو یہ بھی متقی ہے نا، یہ متقی ہے، اور یہ اللہ کا ولی ہے. جس نے توبہ کر لی، گناہ کتنے بھی ہو جائیں، توبہ کر لی بس، تو پھر اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے. اب تو ایک گھنٹہ ہو گیا نا،
تو
ایک گھنٹہ بس، اب اشعار کا وقت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق، جس سے مناسبت ہو، دل لگے، لیکن متبع سنت اور شریعت ہو. ترک سنت جو کرے شیطان کی، وہ گھر ہوا پہ بھی اڑتا ہو رات دن، گھر ہوا پہ بھی اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان کی. ایسے بھی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لوگ وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں. یہ دین نہیں ہے دوستو، یہ اللہ کا راستہ نہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے. سچا پیر پکڑو اور اللہ کا راستہ طے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور دعا کر لو ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں دنیا کے اندر، جگہ جگہ مصیبت زدہ ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، اگرچہ ہمارے اعمال ہی کی طرف کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت مقدر نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، بیماروں کو شفا کامل حاضر مستمر عطا فرمائے. اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرما دے، آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرمائے. اللہ جن کے رشتے نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب صالح اولاد فرما دے. اللہ جن کی اولاد بے راہ رہا ہے، اللہ ان کو راہ راست کر لے آئیے، ہدایت دے دیجیے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کو چندک بنا دیجیے، اپنے والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجیے، والدین کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، والدین کی گستاخی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ کامل نصیب فرمائیے، اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کا راستہ اپنی محدود طاقت سے نہیں چل سکتے، اپنی محدود طاقت سے طے نہیں کر سکتے، جب تک آپ ہمیں نہ کھینچیں، جب تک آپ ہماری مدد نہ فرمائیں. اے اللہ ہم اپنا یہ راستہ اپنی محدود طاقت سے نہیں طے کر سکتے. اے اللہ آپ ہمیں جذب فرما لیجیے، اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں اور ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانان عالم کو اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا، وہ درجہ جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، نبوت تک ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس سے پہلے جو آخری درجہ ولایت کا ہے، اے اللہ ہم سب آپ سے اس کے سوالی ہیں. اے اللہ اپنے خزانے غیب اور لامحدود سے، اپنی رحمت زخار سے، اللہ اپنے رحمت کے بحر زخار سے، اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے. ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دے. اے اللہ اسلام کو بول بالا فرما دے، کفر کو مغلوب فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور اپنی ہماری اس مجلس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.